जुमेरात 4 जून के सैरवीन के साथ नाजिया मेमन का सलाम। भारत और पाकिस्तान में कश्मीर और चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर पर सख्त बयानात के बाद कशीदगी में तेजी से इजाफा, मगर तजियाकार ने खबरदार किया,
हम दहशतगर्दों से लड़ने के बजाय हिंदुस्तान पाकिस्तान हालत में उलझ पड़े, इससे ज्यादा फायदा अलकायदा को और इंतहा पसंदों को और कोई नहीं पहुँचा सकता।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, मासूमा मलिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि मुल्क भारत की जानिब से हर किस्म की जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखता है। ये उनका भारत से मुतालिक दो रोज में दूसरा बयान है, जिससे लगता है कि दोनों ममालिक के दरमियान बयानात की हद तक तलखी अभी बरकरार है। तफसील सुनिए जफर सैयद से।
पार्लियामेंट में नए पार्लियामानी साल के मौके पर सदर ममनून हुसैन के खिताब के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में जनरल राहील का कहना था कि उन्हें यानी फौज को मालूम है कि भारत की जानब से जारहियत का जवाब कैसे देना है। उनका इसरार था कि भारत की जानब से सामने आने वाले बयानात पर लोगों को तशवीश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन आमा की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आएगी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब में जनरल राहील शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान और कश्मीर को अलग नहीं किया जा सकता।
उधर अमरीकी वजीर दिफा एश्टन कार्टर और भारतीय वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने एक अहम दिफाई माहदे पर दस्तखत किए हैं। माहदे के तहत दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर फौज को बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मोबाइल हाइब्रिड पावर का निज़ाम बनाएंगे। इसके अलावा कीमियाई और हयातियाती हथियारों से फौजियों को महफूज रखने का निज़ाम भी वज़ा किया जाएगा। इस माहदे पर इस साल जनवरी में सदर ओबामा के दौरे भारत के दौरान इत्तफाक हुआ था। सूबह बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार में कम अज़ कम 8 अफराद सैलाबी रेले की जद में आकर हलाक हो गए हैं, जबकि 7 से 8 अफराद अभी लापता हैं। क्वेटा से मोहम्मद काजी।
ये हलाकतें जिला खुजदार के इलाके शाहनूरानी में हुई हैं। खुजदार इंतजामिया के एक सीनियर अहलकार ने बताया कि गुज़श्ता शब शाहनूरानी और गिरदोनवा के इलाकों में तूफानी बारिशें हुई थीं, जिसके बायस कोआन के इलाके में मुतअद्दिद घर तबाह हो गए और उनमें मौजूद लोग सैलाबी पानी में बह गए। अहलकार ने बताया कि रेस्क्यू टीमें इलाके में पहुंच गई हैं और लाशों को निकालने और लापता अफराद की तलाश का सिलसिला जारी है।
पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को उन 24,000 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है, जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड थे। इन गैर मुल्कियों ने नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा के हुकाम के साथ मुबैना तौर पर साजबाज करके मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल किए थे, ताहम अब उन्हें मनसूख किया जा चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन में मुनाकिद की गई तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मंसूबा जुड़वां शहर के बासियों के सफर को आसान बनाएगा। पाकिस्तान के शहर कराची में मुतहदा कौमी मूवमेंट ने अपने कारकुन की पुलिस तहवील में हलाकत के खिलाफ यौम सोग मनाया गया। शहर में कारोबारी मराकज़ और दुकानें जुज़वी तौर पर बंद रहीं। MQM के कारकुन वसीम की नमाज जनाजा बल्दिया टाउन में अदा की गई, जिसके बाद उनके लवाहिकीन ने जिना हस्पताल के बाहर एहतजाज भी किया। इस मामले में SP नासिर लोधी और थाने के SHO और अजीज़ भट्टी और मोहम्मद मकसूद को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था और तफ्तीशी टीम के 4 अहलकारों को भी गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। भारतीय रियासत मणिपुर में पुलिस के मुताबिक फौजी काफले पर बागियों के हमले में कम से कम 20 फौजी अहलकार हलाक और 12 के करीब जख्मी हो गए हैं। भारत की शुमाली रियासतों में इससे पहले भी फौजी काफलों पर बागियों के हमले हो चुके हैं, लेकिन यह हमला हालिया महीनों में किया गया सबसे मोहलिक हमला है। मणिपुर में भी कई शिदत पसंद गिरोह सरगर्म है, ताहम किसी ने ताहाल हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अफगानिस्तान में फौज का कहना है कि दौलत इस्लामिया के जंगजुओं ने तालिबान के 10 अस्करियत पसंदों के सर कलम कर दिए हैं। इससे कबल अफगानिस्तान के मशरकी सूबे में पाकिस्तान की सरहद के करीब दोनों गिरोहों के दरमियान शदीद झड़पें भी हुईं। दौलत इस्लामिया के हाथों तालिबान की इस तरह हलाकत का ये पहला वाकया है। चीन के दरियाए यांगजे में गरकाब होने वाले बहरी जहाज के मुसाफिरों के अजीज वकारब ने जाए हादसा के करीब आज एहतजाज किया। ये लोग हादसे की मीडिया कवरेज और मालूमात मुहैया करने के हुकूमती तरीकाकार पर मायूसी और गुस्से का इजहार कर रहे थे। हुकाम के मुताबिक जहाज से 65 लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 400 से ज्यादा मुसाफिर अभी भी लापता हैं। काओ फैंक्स के वालिदैन भी इसी जहाज में सवार थे। कह रहे हैं बहुत से लोग हैं जिनके रिश्तेदार और जिनके वालिदैन अंदर मौजूद हैं। हुकूमत ने अभी तक हमारे मामले में मुकम्मल बेहिसी का मुजाहरा किया है। वो हमसे बात नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने रिश्तेदारों के करीब होना चाहते थे। ये थे काओ फेंग्स के अल्फाज। بغیر ایندھن کے شمسی توانائی سے چلنے والے طیارے سولر امپلس کے ایک پر کو معمولی نقصان پہنچا ہے. احمد رضا.
یہ جہاز اتوار کو چین سے امریکی ریاست ہوائی کے لیے اڑا تھا مگر اگلے ہی دن اسے بحر الکاہل عبور کرنے کی کوشش ترک کرنا پڑی. خراب موسم کی وجہ سے اسے جاپان کے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا جہاں تیز ہواؤں کی وجہ سے اس کے ایک پر کو معمولی نقصان پہنچا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ.
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے چاہے ٹی ٹی پی ہے چاہے لوکل کمانڈرز ہیں چاہے جو بھی ہے ان کے لیے یکساں ہیں. زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے یہ ہمارا ہے یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان میں گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 8 جون کو ہو رہے ہیں. اس بارے میں بی بی سی کی خصوصی نشریات کا تیسرا حصہ آپ سیربین کے نصف کے بعد سن پائیں گے. لیکن سیربین میں پہلے سنیے کہ پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ ملک بھارت کی جانب سے ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ان کا بھارت سے متعلق 2 روز میں دوسرا بیان ہے جس سے لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بیانات کی حد تک تلخی ابھی برقرار ہے. اسلام آباد سے ہارون رشید.
پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں نئے پارلیمانی سال کے موقع پر صدر ممنون حسین کے خطاب کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ انہیں یعنی فوج کو معلوم ہے کہ بھارت کی جانب سے جارحیت کا جواب کیسے دینا ہے. ان کا اصرار تھا کہ بھارت کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات پر لوگوں کو تشویش نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ملک میں امن عامہ کی صورتحال میں بتدریج بہتری آتی رہے گی. اگرچہ چند صحافیوں سے آج کی مختصر گفتگو پہلے سے طے شدہ بیان قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اسے فوجی ترجمان نے بھی باضابطہ طور پر ابھی جاری نہیں کیا ہے، لیکن اس کی کیفیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج بھارت کی جانب سے خصوصاً وزیر دفاع کے سامنے آنے والے بیانات کو غیر معمولی مان رہی ہے. اسلام آباد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کل ایک خطاب میں جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ پاکستان اور کشمیر کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے برعکس صدر ممنون حسین نے آج اپنے خطاب میں بھارت کی جانب جارحانہ طرز گفتگو اختیار نہیں کی. ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان سب کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات کا خواہش مند ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے بھارت مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قرارداد اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرے. پاکستان اور بھارت کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے سے تعلقات میں دونوں ممالک کی جانب سے مسلسل سخت بیانات کی وجہ سے کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ماضی کے برعکس پاکستان میں اب کھل کر سرکاری بیانات میں را کا نام لیا جا رہا ہے اور اسے مختلف دہشت گردی کے واقعات میں ملوث بتایا جاتا ہے. ایسے حالات میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا محض بیانات کی بندش سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی آ سکے گی یا نہیں. ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
پاکستان کے بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے بھارت کے بیانات میں سختی آ رہی ہے. ادھر بھارت کی وزیر خارجہ سوشما سوراج کے اکنامک کوریڈور پر بیان کو بھی پاکستان میں پسند نہیں کیا گیا. آج اپنے ایک بیان میں جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کو مناسب جواب دے سکتا ہے. اس پر مزید جاننے کے لیے میں نے پروگرام سے کچھ دیر پہلے بات کی پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر گہری نظر رکھنے والے صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم سے اور پوچھا کہ بظاہر جنگ کی کیفیت تو نہیں ہے مگر یہ بیانات کیا ظاہر کر رہے ہیں؟
جی ہاں، یہ بیانات کی سخت گیر بیانات کا مقابلہ ہے. وہاں سے سخت گیر بیانات آئے، پہلے آیا وزیر دفاع کا بیان، اس سے پاکستان بڑا رد عمل ہوا، پھر یہ سشما سوراج کا آ گیا، اس سے پہلے یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات چل رہی تھی، اس پر مودی وزیر اعظم مودی نے وہ معاملہ چین کے ساتھ بھی اٹھایا اور ان کے سفیر کو طلب بھی کیا. ہم جانتے ہیں کہ کشمیر میں کچھ ہو تو پاکستان احتجاج کرتا ہے، اور جب پاکستان جب گلگت بلتستان میں جیسے ڈیم بنانے کا معاملہ آیا تو انہوں نے ورلڈ بینک کو اعتراض کیا، دیکھیے یہ تو ہماری ٹیریٹری پہ ہی بنا رہے ہیں. اسی طرح جب یہ جو اب آئے گی سڑک ہے اور راہداری معاشی، جب یہ بنے گی تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری ٹیریٹری ہے، اور پاکستان کہتے ہیں نہیں، آپ کی مقبوضہ علاقہ ہے, آپ نے قبضہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ پاکستان کا آکوپائیڈ ایریا ہے. تو یہ ایک تاریخی پولیمک چلتی ہے, اور اب سب کانٹیننٹ میں چونکہ نئی تھنکنگ نہیں ہے آج کل, اور وہ پھر ہم پرانی اسی گھسی پٹی لائن پہ چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیانات آئے اب اس کے بعد پاکستان میں بہت ساری بات اب بڑھ گئی ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے خاص طور بلوچستان میں, اس کے حوالے سے یہاں تشویش پائی جاتی ہے کہ اس میں رو کا ہاتھ ہے.
اچھا امتیاز علم صاحب, ہم پھر وہی کہ جنرل راحیل شریف کے بیانات پر آتے ہیں کہ ان کے بیانات صرف بھارت کی قیادت کے لیے ہیں یا وہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو بھی کوئی پیغام دے رہے ہیں؟
دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میاں نواز شریف نے آغاز تو کیا تھا اسی بات سے کہ وہ ایک نیا چیپٹر شروع کریں گے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کا, اور وہیں سے پکڑیں گے سرا جہاں پہ ان کی بات چیت واجپائی جی کے ساتھ ختم ہوئی تھی. اب واجپائی تو چلے گئے, اب ان کا خیال میاں نواز شریف کا خیال تھا کہ واجپائی کے بعد مودی بھی جو ہے واجپائی کے راہ پہ چلیں گے, لیکن غالباً ایسا نہیں ہوا ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ جنگ کے کوئی امکان ہے ہندوستان پاکستان میں, کیونکہ ایٹمی حساب سے یہ جنگ جو ہے وہ کب, وہ حد, وہ ریڈ لائن کون سی ہے, اس پہ کوئی دونوں ملک واضح نہیں ہے کہ کون سی ریڈ لائن کراس کرنی ہے نہیں کرنی ہے. اب رہی بات, دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فوج کے حکمران جو فوج کے جو لیڈرز تھے وہ پاکستان میں مختلف پوزیشن لیتے رہے. ایوب خان نے بات چیت شروع کی تھی, پھر آپ دیکھیے کہ ضیاء الحق نے کرکٹ ڈپلومیسی شروع کی, پھر مشرف نے تو معاملہ کشمیر کا طے کر دیا تھا, وہ چار نکاتی جو فارمولہ تھا. تو بات تو وہاں, اگر یہ پاکستان میں عدلیہ کی تحریک شروع نہ ہوئی ہوتی اور مشرف بدستور ہوتے طاقتور, تو میرا خیال ہے کہ شاید معاہدہ بھی ہو جاتا ہے. تو میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف مواقع پہ کبھی نرم پوزیشن ہوتی ہے کبھی سخت, آج کل وقت زمانہ جو ہے وہ سخت پوزیشن کا ہے.
اچھا پاکستان اور بھارت کے درمیان اس قسم کی بیان بازی سے حالات کشیدہ ہوں گے, تو آپ پاکستان کے اندر شدت پسندی کے خلاف فوجی کارروائیوں کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے اگر تو دیکھیے بہت معاملہ بڑھ جاتا ہے پھر پاکستان کی توجہ دہشت گردی سے ہٹ جائے گی, اور یہ بھارت کے مفاد میں بھی نہیں ہے, خطے کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ ہم دہشت گردوں سے لڑنے کی بجائے ہندوستان پاکستان آپس میں الجھ پڑے. اس سے زیادہ فائدہ القاعدہ کو اور انتہا پسندوں کو اور دہشت گردوں کو اور کوئی نہیں پہنچا سکتا. ہندوستان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت واقعی بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ اس وقت پاکستانی ریاست جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہی ہے, وہ پلٹ کر بشیر کی بحث یعنی بھارت کے خلاف آ جائے اور بھارت پاکستان کے خلاف آ جائے. اس سے زیادہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شام میں کیا ہو رہا ہے, یا آپ عراق میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے, اس آپ اس میں لڑائیوں کا نقصان کیسے ہو رہا ہے, سعودی عرب میں اور ایران میں آپ اس کی چپکلش سے, یا سیریا میں چپکلش سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے کہ وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ مضبوط ہو رہی ہے, وہاں پہ النصرا اور القاعدہ والے مضبوط ہو رہے ہیں, یمن میں القاعدہ والے آ گئے ہیں. اسی طرح یہ ہوگا کہ یہاں پہ القاعدہ بھی اور یہ اسلامک اسٹیٹ بھی اور طالبان بھی اور انتہا پسند قوتیں مضبوط ہوں گی اگر ہندوستان پاکستان کے درمیان جھگڑا بڑھ جائے.
ہم بات کر رہے تھے امتیاز عالم سے جو کہ ایک صحافی اور تجزیہ کار ہیں اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر گہری نظر رکھتے ہیں. بھارت اور پاکستان کے بعد اب ہم بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سری نگر چلتے ہیں, جہاں ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور نے رپورٹ کیا ہے کہ جموں شہر میں جمعرات کو پولیس کی فائرنگ سے سکھ شہری کی ہلاکت کے بعد حکام نے کرفیو نافذ کر دیا ہے اور حالات کشیدہ ہیں. عینی شاہدین کے مطابق سینکڑوں سکھ مظاہرین نے جب جلوس نکالنے کی کوشش کی تو پولیس نے ان پر فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں ایک سکھ نوجوان ہلاک ہو گیا. پولیس کے مطابق بدھ کے روز سکھ شہریوں نے جموں کے رانی باغ علاقے میں سنت چرنیل سنگھ بندروالا نامی ایک رہنما کی اشتہاری تصویر لگائی تھی, وہ کسی فساد کا سبب بن سکتی تھی. پولیس نے اس تصویر کو ہٹا لیا تو سکھ شہریوں نے احتجاج کیا اور پولیس کے ساتھ تصادم کے دوران ایک نوجوان نے پولیس افسر کے پیٹ میں چھرا گھونپا. جمعرات کو بھی احتجاج جاری رہا لیکن پولیس نے سخت کارروائی کر کے جلوس کو منتشر کیا اور پولیس کی فائرنگ کے دوران ایک سکھ نوجوان کی موت ہو گئی. اس ہلاکت کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے اور حکام نے کرفیو نافذ کر دیا. واضح رہے کہ بندروالا کو 1980 کی رہائی کے دوران امرتسر کے گولڈن ٹیمپل میں بھارتی فوج کے آپریشن بلو اسٹار کے دوران مارے گئے تھے. وہ علیحدگی پسند سکھوں کے مسلحہ رہنما تھے. بھارت کے شمال مشرقی ریاست منی پور میں علیحدگی پسندوں کے ایک حملے میں فوج کے کم از کم 17 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. یہ حملہ چندیل ضلع میں کیا گیا جو میانمار کے سرحد پر واقع ہے. دلی سے سہیل حلیم.
یہ انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے جہاں پولیس اور فوج کو پہنچنے میں کافی دقت پیش آئی۔ سینئر صحافی سبیر بھومک کے مطابق ابھی تک کسی بھی تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔
سویرے بھارت کے سمے 8:30 بجے کے آس پاس ایک روڈ اوپننگ پیٹرول میں یہ لوگ گئے ہوئے تھے دو ٹرک میں۔ یہ روڈ اوپننگ مطلب جہاں یہ شدت پسند تنظیم حاوی ہیں ان علاقوں میں یہ روڈ اوپن کیا جاتا ہے، پیٹرول جا کے اس علاقے میں گشت لگا کے کلیئر کرتا ہے، اس کے بعد دوسرے گاڑیاں وہاں سے آگے پیچھے جاتے ہیں۔ تو یہ روڈ اوپننگ کے لیے جب یہ پلٹن گیا ہوا تھا تو راستے کے دونوں طرف، یہ پہاڑی راستہ ہے، اس کے دونوں طرف سے راکٹ پروپلڈ گرینیڈ اور مشین گن کے ذریعے ان پر زبردست حملہ ہوا، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے جو شمال مشرقی ریاست ہیں وہاں حال ہی میں گئے 10 سال میں یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔
اپریل میں شدت پسندوں نے منی پور کی ہمسایہ ریاست ناگالینڈ میں سیکورٹی فورسز کے 8 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس علاقے میں کئی علیحدگی پسند گروپ سرگرم ہیں۔
منی پور میں 3 طرح کے شدت پسند تنظیم ایکٹیو ہیں۔ ایک تو میتھی منی پوری گروپس ہیں جو یونائٹیڈ نیشنل لیبریشن فرنٹ اور پیپلز لیبریشن آرمی، یہ سب منی پور کی آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے آج تک بھارت سرکار کے ساتھ، حکومت ہند کے ساتھ کبھی بات چیت نہیں کیا ہے، کبھی کوئی نیگوسیشنز نہیں کیا ہے۔
گزشتہ ماہ شمال مشرقی ریاست تریپورہ کی حکومت نے فوج کو خصوصی اختیارات دینے والا قانون آفسپا ہٹانے کا اعلان کیا تھا، کیونکہ وہاں علیحدگی پسند تحریک اب تقریباً ختم ہو چکی ہے۔
نہیں دیکھیے، تریپورہ میں کوئی انسرجنٹ ایکٹیویٹی حال ہی میں نہیں ہوا ہے، اسی لیے تریپورہ کا جو بائیں بازو کا جماعت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں یہ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ رکھنے کا کوئی تک نہیں بیٹھتا ہے۔ اسم، منی پور اور ناگالینڈ، یہ 3 ایسے ریاست ہیں جہاں کی یہ تشدد کے واردات جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔
چندیل ضلع میں فوج کی فائرنگ میں ایک خاتون کی ہلاکت کے بعد کل بند کی کال دی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کافی کشیدگی تھی، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ حملے کا اس سے کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ سہیل حلیم، BBC دلی۔
حکومت پاکستان نے رواں مالی سال کے اختتام پر پاکستان کے اقتصادی جائزے کی رپورٹ اکنامک سروے آف پاکستان جاری کر دی ہے۔ یہ رپورٹ اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس میں پیش کی گئی۔ اس پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں ہماری نامہ نگار سارا حسن موجود تھیں۔ سارا اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ سارا، اہم بات یا نکات اس سروے کی کیا ہیں؟
جی ناتیہ، آج جب اقتصادی سروے کا اعلان کیا گیا تو وزیر خزانہ اسحاق ٹار نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کی ترقی کے لیے حکومت نے جو 5% کا ہدف رکھا تھا وہ بدقسمتی سے پورا نہیں کیا گیا، اور معاشی شرح نمو جو ہے وہ 4.2% رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں حالیہ پچھلے سال کے دوران جو سیاسی عدم استحکام رہا ہے یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے حکومت اپنا ہدف حاصل نہیں کر پائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں سیلاب کی صورتحال اور بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل اور اجناس کی قیمتوں کی کمی کی وجہ سے بھی پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کو رواں سال کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے جو معاشی نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ 4.5 ارب ڈالر ہے، جبکہ گزشتہ سال اس مد میں 6.5 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ضرب عصب کی وجہ سے مثبت نتائج نکلے ہیں، اور پاکستان کو جس طرح پہلے دہشت گردی کی وجہ سے نقصانات کا سامنا ہو رہا تھا اس میں قدرے کمی آئی ہے۔ ایک بات جو بہت اہم ہے، انہوں نے کہا کہ ملک میں نجی شعبہ جو ہے وہ اس شرح نمو سے ترقی نہیں کر رہا جس طرح اسے کرنی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے ایک اسٹڈی کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے کہ حکومت کے اقدامات کے باوجود بھی نجی شعبہ ترقی نہیں کر رہا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا نہیں ہو رہے۔ سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ملک میں معاشی شرح نمو کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ 6% تک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ تو زرعی شعبے نے اتنی ترقی کی اور نہ ہی صنعتوں نے، تو یہ تمام امور جو تھے وہ حکومت کے لیے تشویش کے باعث تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس حساب سے ان کو معیشت ملی تھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ اس کو صحیح راہ پہ گامزن کر سکیں۔ جی نازیہ۔
جی بہت شکریہ سارا۔ ہماری نامہ نگار سارا اکنامک سروے آف پاکستان کے اہم نکات پر تفصیل بتا رہی تھیں۔ آج کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اپنے کارکن کی پولیس تحویل میں ہلاکت کے خلاف یوم سوگ منایا گیا، جس سے شہر میں معمولات زندگی پوری طرح متاثر ہوئے۔ دوسری جانب ریجنل آئی جی غلام قادر تھیبو نے ڈی ایس پی ناصر لودھی اور عزیز بھٹی تھانے کے ایس ایچ او اور محمد مقصود کو معطل کر لیا گیا ہے، جبکہ تفتیشی ٹیم کے چار اہلکاروں کو بھی گرفتار کر کے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے کراچی سے حسن کاظمی۔
کراچی میں آج ایم کیو ایم کی جانب سے یوم سوگ کے اعلان کے بعد جزوی طور پر کاروباری مراکز اور دکانیں بند رہیں، جبکہ سڑکوں پر بھی ٹریفک معمول سے کم رہا۔ شہر کے تعلیمی اداروں نے گزشتہ شب ہی امتحانات ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کے کارکن وسیم کی نماز جنازہ بلدیہ ٹاؤن میں ادا کی گئی، جس میں ان کی جماعت کے رہنماؤں اور کارکنان نے شرکت کی۔ وسیم عرف پھوپا کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کی موت سر پر چوٹ لگنے سے ہوئی۔ محمد وسیم اور پھوپا کے لواحقین نے جنہ اسپتال کے باہر احتجاج کیا اور سڑک بلاک کر دی۔ کراچی پولیس کے ترجمان عتیق شیخ نے واقعے کے بارے میں کہا کہ اس سے ملوث افراد کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور انکوائری بھی ہوگی۔
سب سے پہلی بات یہ کہ پولیس کسٹڈی میں جو اموات ہیں اس کا ریٹ بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہاں ٹارچر کا بلیم لگاتے رہتے ہیں، پولیس نے ٹارچر کیا، زخمی ہو گئے اور ذمہ داری لے رہے، لیکن پولیس کی تحویل میں ایسے واقعات بہت کم ہیں۔ وسیم کے کیس میں ایس ایچ او اور ریورٹ سسپینڈ ہو گیا، پانچ لوگ اس کو ملا کے سب انسپکٹر ملا کے سسپینڈ ہو گئے ہیں، اریسٹ ہو گئے ہیں، ڈی ایس پی تک کو اس میں سسپینڈ کر دیا گیا ہے، عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ ہم ان چیزوں کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اور اس لیے ایک ناقابل معافی جرم ہے پولیس کے پاس۔
تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کا الزام تمام پولیس فورس پر عائد کیا جانا درست نہیں۔ دوسری جانب ایم کے ایم کے رہنما حیدر عباس رضوی کے مطابق یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ان کے کارکنان کو پولیس کی تحویل میں تشدد کر کے ہلاک کیا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب سے کراچی آپریشن شروع ہوا ہے ان کے کارکنان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے پورے آپریشن پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔
وسیم کی شہادت سے پہلے بھی جو ملیر کا واقعہ تھا اس پہ بھی کمیٹی بنائی تھی وزیر اعلیٰ نے، مگر اس کا بھی کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلا، اور ظاہر ہے کہ اس کے اہل خانہ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ اس بار بھی ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بڑی کوئی انقلابی تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے۔ جو پولیس کا رویہ ہے سادہ لباس میں حراست میں، اول تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایم کیو ایم کا وہ بے گناہ کارکن کہاں لے جایا گیا ہے، کس کے پاس ہے، کس تھانے میں ہے، اس کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا۔ عدالتیں بھی ان تمام ایشوز پر ایک کان سے سنتی ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتی ہیں۔ اگر کارکنان بدترین تشدد کی شکایت کریں جج کے آگے ریمانڈ کے وقت، اور اگر یہ جیسا کہ ایک کارکن کا کہا آن ریکارڈ ہے کہ اس نے جج سے کہا کہ جناب مجھ پر بدترین تشدد ہوا ہے، اس نے کپڑے اتار کر دکھائے اپنے جج کو عدالت میں اور بتایا کہ اس کے گردے میں شدید تکلیف ہے، تو ریمارکس یہ آئے کہ 12 گلاس پانی پی لو۔
حیدر عباس رضوی کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت اب ایک مستقل آئے عمل پر غور کر رہی ہے تاکہ اپنے کارکنان کا تحفظ کیا جا سکے۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
فیفا میں کرپشن کے الزام کا سامنا کرنے والے ایک اہم شخصیت اور ادارے کے سابق نائب صدر جیک وارنر نے کہا ہے کہ فیفا میں کرپشن کے بارے میں انہیں جو کچھ بھی پتا ہے وہ تفتیش کاروں کو بتائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ دوسری جانب جنوبی افریقہ کی پولیس نے ان الزامات کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی۔
فیفا کے سابق نائب صدر جیک وارنر ان 14 لوگوں میں سے ایک ہیں جن پر امریکی حکام نے فیفا میں کرپشن کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ ان ملزمان نے 24 برسوں کے عرصے میں مجموعی طور پر $15 کروڑ بطور رشوت وصول کیے۔ جیک وارنر نے اپنے ملک ٹرینیڈیڈ کے ایک ٹیلی ویژن پر خریدے ہوئے ایئر ٹائم میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہے، مگر وہ زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہیں گے۔
میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے باوجہ اور واقعی جان کا خطرہ ہے۔ میں نے وعدے کے مطابق جامع طور پر تفصیل سے دستاویزات جمع کی ہیں، جن میں چیک اور ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے بیانات شامل ہیں، اور میں نے یہ دستاویزات ایک قابل احترام شخص کے پاس رکھوائی ہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ اب میرے ہاتھ میں نہیں اور اب پیچھے ہٹنا بھی ممکن نہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے فیفا اور اس کے مالی وسائل کے متعلق دستاویزات اپنے وکیلوں کے حوالے کر دی ہیں، جن میں فیفا کے صدر سیپ بلیٹر کی جانب سے کی جانے والی مالی ترسیلات کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ 72 سالہ جیک وارنر نے 2011 میں رشوت ستانی کا الزام لگنے پر فٹ بال کی تمام سرگرمیوں سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور بعد میں انہیں اپنے ملک ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کے اندر بھی دھوکہ دہی کی تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس پر انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی وزارت بھی چھوڑ دی تھی۔ فیفا کے ایک اور اعلیٰ اہلکار اور اس پورے معاملے کے ایک اہم گواہ چک بلیزر رشوت لینے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بات ماضی میں امریکی حکام کی طرف سے فیفا میں بدعنوانیوں کے متعلق قائم کیے گئے مقدمے میں اعتراف جرم کے سمجھوتے میں کی تھی، جس کی تحریری نقل اب جاری کی گئی ہے۔ اس معاملے کی بنا پر سیپ بلیٹر کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ ادھر جنوبی افریقہ کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ملک کی فٹ بال ایسوسی ایشن کی جانب سے 2010 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی حاصل کرنے کے لیے $1 کروڑ رشوت دینے کے الزام کی ابتدائی تفتیش شروع کر دی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا، احمد رضا سے سیربین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
فیفا کے حالیہ کرپشن اسکینڈل کے سلسلے میں مزید انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور فیفا کے ایک سابق سرکردہ عہدیدار چک بلیزر کے 2013 میں امریکی تحقیقات کے دوران دیے گئے بیان کی تفصیلات اب جاری کی گئی ہیں، جس میں بلیزر نے 2010 کا عالمی کپ جنوبی افریقہ کو دیے جانے کے سلسلے میں اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اور ایگزیکٹو کمیٹی کے دیگر ارکان نے اس میزبانی کے لیے رشوت وصول کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ بلیزر کے بیان میں ان کا یہ اعتراف بھی شامل ہے کہ ایسی ہی رشوت 1998 کے عالمی کپ کی میزبانی فرانس کو دینے کے سلسلے میں بھی مبینہ طور پر وصول کی گئی تھی۔ جنوبی افریقہ نے ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے $10 ملین رشوت دینے کے الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ امریکی تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ 24 سال کے عرصے میں رشوت کے طور پر وصول کی گئی رقم کی مالیت $150 ملین ہے۔ یاد رہے کہ چک بلیزر سمیت 4 عہدیداران پر پہلے ہی فرد جرم عائد کی جا چکی ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے سوئس پولیس نے فیفا کے صدارتی انتخاب سے پہلے 2 نائب صدور سمیت 14 افراد کو حراست میں لیا تھا۔ فیفا کے ایک سابق نائب صدر جیک وارنر نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ فیفا میں ہونے والی تمام کرپشن سے متعلق جلد انکشافات کرنے والے ہیں۔ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ڈومینیکا میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا دن ہے۔ پہلے دن 13 وکٹیں گر گئیں۔ ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی، لیکن پوری ٹیم صرف 148 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مچل جانسن اور ہیزل وڈ نے 3-3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں آسٹریلیا کی 3 وکٹیں بھی 85 رنز پر گر چکی تھیں۔ فرینچ اوپن میں عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ دفاعی چیمپئن رافیل نڈال کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے، جہاں ان کا مقابلہ اینڈی مرے سے کل ہوگا۔ خواتین مقابلوں میں عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ پاکستانی ٹیم سے ڈراپ کیے جانے والے آف اسپنر سعید اجمل کل وسٹر شائر کی طرف سے نارتھ ہمپٹن شائر کے خلاف T20 کا میچ کھیلیں گے۔
عبدالرشید شکور سے آپ نے کھیلوں کی خبریں سنی۔ پاکستان میں گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 8 جون کو ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں بی بی سی کی خصوصی نشریات آپ سیربین میں آگے چل کر سن پائیں گے، لیکن اب سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا۔ پیش کر رہی ہیں معصومہ ملک۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ ملک بھارت کی جانب سے ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ اور بھارت نے کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں سے فوجیوں کو محفوظ رکھنے اور موبائل ہائبرڈ پاور نظام وضع کرنے کے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع خضدار میں کم از کم 8 افراد سیلابی ریلے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ تقریباً 8 افراد ابھی لاپتہ ہیں۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پاکستانی شناخت ناطے رکھنے والے 24,000 غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دیا ہے. بھارتی ریاست منی پور میں فوجی قافلے پر باغیوں کے حملے میں کم از کم 20 فوجی ہلاک اور 12 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے طالبان کے 10 عسکریت پسندوں کے سر قلم کر دیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان میں گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 8 جون کو ہو رہے ہیں. اس الیکشن میں خطے کے 6 لاکھ سے زائد ووٹرز 24 اراکین اسمبلی کا چناؤ کریں گے. اس سلسلے میں بی بی سی کی خصوصی نشریات 2 دن سے جاری ہے. آج اس نشریات کا تیسرا حصہ بی بی سی کے چلتے پھرتے اسٹوڈیو سے پیش کر رہے ہیں ظہیر الدین بابر.
بی بی سی کا چلتا پھرتا اسٹوڈیو آج گلگت میں ہے, گلگت بلتستان کا دارالحکومت شہر, اور اس وقت ہم موجود ہیں گلگت بلتستان کی اسمبلی کے سامنے. اسلام آباد میں عام گھر جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح کی اسمبلی ہے یہ. آپ کا نام کیا اور آپ کیا کرتے ہیں اس چنر باغ میں؟ اور اس
محمد اعجاز میرا نام ہے, میں یہاں قاصد ہوں, ملازم ہوں.
کیا یہ ایریا کیا ہے, کون سا ہے یہ؟
یہ چنر باغ ہو گئے
گلگت میں.
گلگت, گلگت بلتستان.
کیا اس کی تاریخ کیا ہے, اس کا جغرافیہ کیا ہے؟
اس کا ایک زمانے میں یہ مندر باغ کے نام سے مشہور تھا, تو بعد میں پھر ہمارے گلگت کے جو باشعور لوگ تھے انہوں نے آزادی حاصل کر لی, اس کے بعد پھر اس کا نام چنار باغ رکھا. چنار باغ کے بعد ادھر پھر پولیس کا وہ آفیسر لوگ یہاں بیٹھے تھے, تو اس کے بعد پھر اسمبلی بنی, نیا سیٹ اپ دیا, پھر یہاں سپیکر رہا, ڈپٹی سپیکر رہا, وزیر اعلیٰ رہا.
جو عمارت ہے یہ کتنی بڑی عمارت ہے, کیا ہے یہ؟ بالکل سادہ سی ایک گھر کی عمارت لگتی ہے یہ بالکل. اور جب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں تو تختی لگی ہوئی ہے عوامی ہال و پبلک پارک گلگت. جناب ذوالفقار علی بھٹو, وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے آج بتاریخ 24 ستمبر 1974 افتتاح کیا. ٹھیک, تو یہ پھر عمارت کس, یہ اس وقت سے یہ ہال بنا, پبلک پارک کا کیا مطلب ہوا؟
پبلک پارک یہ اس زمانے میں پبلک پارک تھا.
اچھا, عام لوگوں کے لیے,
لوگوں کا یہاں مشاعرے ہوتے تھے, لوگ آ کے کھیلتے تھے. بعد میں پھر اسمبلی بنی تو پھر سارا پابندیاں لگا, پھر اسمبلی کی شکل میں. اچھا,
یہ عوامی ہال تھا؟
عوامی ہال تھا.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک, مشاعرے لوگوں کے استعمال کے لیے. تو پھر کب سے یہ ایلیٹ ہو گیا, بڑا طبقہ یہاں آنا شروع ہو گیا؟
وہ پھر یہاں جب سیٹ اپ ہوا, وزیر اعلیٰ ہو گئے, وزیر وغیرہ ہو گئے, تو پھر باہر کے جو عام آدمی آتے تھے وہ پابندی لگی, گیٹ کے سامنے پولیس, ابھی چاروں طرف پولیس, پہلے ایک پولیس بھی ادھر موجود نہیں تھے.
تو یہ 2009 کی بات ہے؟
بالکل,
2009 تک یہ جو عام سی عمارت ہے یہ عام سے لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھی,
بالکل,
اور اب خاص لوگوں کے لیے ہے عام ہی عمارت.
بالکل بالکل,
ابھی تو اس کو تالا لگا ہوا ہے, یہ کیسے کھلے گا؟ اور
ابھی یہ ہمارا اسٹاف آفیسر ہے.
اچھا اچھا,
تو اس کے پاس
یہ تالا اب تب کھلے گا جب نئے اراکین اسمبلی منتخب ہوں گے اور وہ یہاں آ کر اپنی پہلی حاضری دیں گے. فی الوقت سنتے ہیں کہ اس تالے کے لگنے سے پہلے یہاں پر جو اراکین اسمبلی تھے انہوں نے اپنی 5 سالہ مدت میں کس طرح کی اور کیا کیا قانون سازی کی, یہاں بیٹھ کر کام کیا کیا. ہماری ساتھی شمائلہ جعفری نے بات کی گلگت بلتستان کے اسپیکر وزیر بیگ سے.
زیادہ تر ہمارا علاقہ غریب ہے, انڈیولپڈ ہے, لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے لیے سڑک بنائیں, اسپتال بنائیں, اسکول بنائیں, کالج بنائیں, یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے لوگوں کی, اور انہی ایکسپیکٹیشنز پہ ہمیں ووٹ ملتے ہیں. قانون سازی کا کانسیپٹ تو یہاں بہت کم ہے, لوگوں کا بہت کم کنسرن ہے, لیکن اسمبلی جب بنتی ہے تو اسمبلی کا بنیادی کام قانون سازی ہوتا ہے, تو ہم نے وہ قانون سازی کی ہے, اور ظاہر ہے وہ لمیٹڈ ہے, 66 سبجیکٹس پہ قانون سازی کرنی تھی, اس میں سے ہم نے 30-32 سبجیکٹس پہ قانون سازی کی.
ایسے کون سے ضروری جو سبجیکٹس ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے آپ لوگوں کے پاس؟
میں یہاں سبجیکٹس کی بات نہیں کروں گا, میں یہاں اس پہ عمل درآمد کی بات کروں گا. ہمارے یہاں جو بیوروکریٹ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اسمبلی سے. پہلا سسٹم ہے نا اسمبلی کے. میں تو یہ چاہوں گا ایز اے اسپیکر کہ اسمبلی کے قراردادوں پہ, اسمبلی جو قانون سازی ہے اس پہ عدالتیں اور انتظامیہ اس پہ عمل درآمد کر لیں. ہم نے بہت سی قراردادیں پاس کی ہیں یہاں, عوامی اہمیت کی قراردادیں, اس میں سیٹیں بڑھانے کی قرارداد ہے, اس میں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی قرارداد ہے, آئینی حقوق کے لیے قرارداد ہے. ہم نے یہاں الیکشن رول بنایا تھا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حالیہ الیکشن میں اس رول کے مطابق الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے الیکشن کے لیے فارم جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ نیشنل اسمبلی کا فارم ڈیزائن کیا گیا, اور یہ مشہور کیا گیا تھا کہ 62-63 کے تحت آئین پاکستان کے 62-63 کے تحت خائن اور مقروض الیکشن نہیں لڑ سکتا, اور یہ مشہور کر دیا کہ خائن یعنی خیانت کرنے والا, عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا, اور قرض دار جو بینکوں سے ہمارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ان سے کروڑوں روپے قرضہ لے کے الیکشن لڑ کے 30-30 سالوں سے قرضہ واپس نہیں کر رہا ہے. غریب آدمی کو 50,000 کا قرضہ نہیں ملتا ہے, انفلوئنشیل اور ممبر کو جو ہے 50 کروڑ کا قرضہ ملتا ہے.
گلگت کی ایک تنگ سی گلی میں چیف الیکشن کمشنر طاہر علی شاہ کا آفس ہے, اور خاصی یہاں پر گہما گہمی تو نہیں لیکن سیکیورٹی کی بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, فوج کی گاڑیاں کھڑی ہیں, پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں, اور ان گاڑیوں پر بیلٹ پیپر لادے جا رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ 8 جون کے انتخابات آنے کو ہیں اور بالکل آخری مراحل میں یہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. یہاں سے یہ بیلٹ پیپر فوج کی نگرانی میں ہر حلقے میں پہنچائے جائیں گے.
بند ملاقات نہیں ہو سکتی ہے سر,
ملاقات نہیں ہو سکتی.
آپ یہاں سے جا کر سیڑھی میں ادھر اوپر والا کمرے میں وہاں جا کے بیٹھ سکتے.
چیف الیکشن کمشنر سے تو ہماری ملاقات نہیں ہو سکی باوجود اس کے کہ وقت لیا ہوا تھا, لیکن خاصی اہم قسم کی ان کی میٹنگ چل رہی ہے یہی انتخابات کے بندوبست کے متعلق. کیوں نہ اب اسی شہر کا ایک اور مقام دیکھا جائے جو یہاں کے فرقوں کو آپس میں ملاتا ہے.
میرا نام بلبل جان ہے, میرا تعلق ہے گلگت مرکز میں, میرا گھر ہے یہاں, میری پیدائش ہے. میں اس پولو کے حوالے سے مجھے تمغے امتیاز صدارتی ایوارڈ 2013 میں مجھے ملا ہے.
اس وقت ہم گلگت شہر کے کس حلقہ انتخاب میں ہیں اور کس مقام میں ہیں اس حلقہ انتخاب کے؟
یہ اس وقت سر ہم گلگت کے شاہی پلو گرون آغا خان پولو اسٹیڈیم کے بیچ میں ہم کھڑے ہیں. ہمارے مشرق کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں جامع مسجد ہے, اور مغرب کی طرف بھی اہل تشیب برادری کا جامع مسجد ہے. تو اس کے بیچ میں یہاں سینٹر میں ہماری پولو گرون ہے. یہ آدھا گرون حلقہ نمبر 2 میں جاتا ہے, آدھا نمبر 1 میں جاتا ہے, کیونکہ ہماری باؤنڈری لائن جو حلقہ 1 اور 2 کا یہ جو روڈ اوپر سے آ رہی ہے, جس روڈ سے ہم گزر رہے ہیں اس سے اس طرف جو ہے حلقہ 2 ہے, اس طرف 1 ہے.
حلقہ 1 اور حلقہ 2 اس کی سیاست کیا ہے؟
یہاں تو پہلے تو زیادہ ہی مذہبی جنونی قسم کی, یہاں پر ہمیں بہت کریسس میں ہماری یہاں پر لائف گزری ہے. ابھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس میں بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے, لوگوں میں شعور آیا ہے. پہلے تو یہاں دونوں ایریا میں پوری مذہبی اس پہ بڑھ چڑھ کے لوگ ووٹنگ کر رہے تھے اپنے اپنے عقیدے کے لوگوں کو. تو ابھی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ایک اچھی سی اس میں تبدیلی آئی ہے, لوگ سیاسی جماعتوں پہ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں بلکہ بنسبت مذہبی ان سے.
تبدیلی آئی ہے یہ تو نعرہ ہے ایک پارٹی کا، تو سامعین یہ نہ سمجھیں کہ سب یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے بن گئے، تبدیلی کیا آ گئی، کیا دیکھ رہے ہیں؟
تبدیلی یہ ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف تو ابھی بنی، اچھی جماعت ہے، ہم سب کو کہیں یہاں پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پھر پی ٹی آئی ہے، اس کے بعد مختلف جو ہے یہاں پر سیاسی وہ، تو لیکن جو تبدیلی یہاں پر جو اصل جو اوریجنل یہاں پر میرے خیال میں سب سے زیادہ جو تبدیلی آئی ہے ابھی جماعتی بنیادوں پہ یہاں پر الیکشن ہو رہا ہے، لوگ اس پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔
بلبل جان پولو کے کھلاڑی ہیں اور بی بی سی نے سیاست کی باتوں میں لگا دیا، تو یہ بتائیے کہ
خیر باہر کے ہم شعور تو تھوڑا سا ہم بھی رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کھلاڑی جگر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔
پولو گلگت بلتستان کے لوگوں کی زندگی میں کیا ہے؟
پولو تو سر ابھی آپ اس اسٹیڈیم میں کھڑے ہیں، یہاں جب ٹورنامنٹ ہوگا تو آپ کو ان درختوں کے اوپر، ان مسجدوں کے اوپر، ان جتنے ہمارے ارد گرد دیوار ہیں وہاں پر کھچا کھچ لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں، کاندھے پہ ہاتھ ڈال کر یہاں آپ ایسے محسوس ہو رہے ہیں کہ ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی، جو ایک گھنٹے کی میچ ہوتی ہے وہ تو اللہ کو بھی بھول جاتے، اتنے محو ہو جاتے ہیں، اور اس میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑا سے بڑا بزرگ بھی آتا ہے، بعض لوگوں کو جگہ نہیں ملتی تو وہ پیچھے سے پوچھتے رہتے جی ہاں کیا سکور ہوا، کس نے گول کیا، کیا ہوا، تو اتنی کروڑ ہوتی ہے۔
تو جب شائقین پولو کا میچ دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، جس گراؤنڈ میں ہم کھڑے ہیں یہ آدھا حلقہ ایک میں ہے آدھا حلقہ دو میں ہے، ایک طرف امام بارگاہ ہے ایک طرف مسجد ہے، تو جو درختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو دیواروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو مسجد کی چھت پہ چڑھتے ہیں، جو سیڑھیوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ کیا سنی ہو کے بیٹھتے ہیں، شیعہ ہو کے بیٹھتے ہیں، اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے فرقے میں، اپنی اپنی سائٹ پہ بیٹھتے ہیں؟
اس لیے تو سر ہم گورنمنٹ سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کھیل کو زیادہ اب ترجیح دے دیں، یہاں جب وہ آتے ہیں تو اللہ کا بھی بھول جاتے ہیں، اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں شیعہ سنی کدھر، وہ تو ایسی سوچ میں بھی نہیں ہوتے، وہ تو اتنی تالیاں، اتنے شور، اتنا اپنے جو فیوریٹ جو ٹیمیں ہیں ان کے لیے بکا، اور اتنا شور شرابہ ہوتا، آپ میلوں کوسوں آپ دور تک ان کی آوازیں سنتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ اسماعیلیہ ہے، یہ نور بخشی ہے۔
گلگت بلتستان کی پولو کے ہیرو بلبل جان جو تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، اس میں یہاں کے سیاسی نظام نے بھی کوئی حصہ ڈالا؟ یہ سوال میں نے رکھا گلگت میں سیاسی مبصر اور سماجی کارکن اسرار الدین اسرار کے سامنے۔
یہ جو فرقواریت کی جو ہوا ہے یا سیکٹیرین بیس جو الیکشنز ماضی میں ہوتے تھے، اس کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا اس گورننس آرڈر نے، میرا ذاتی خیال یہ ہے، چونکہ ہم نے جب بھی دیکھا یہ جو پاور کا مرکز ہے گلگت کیپٹل، اس کے اندر ہمیشہ ڈے فرسٹ سے ایک فرقواریت کا ماحول بن جاتا تھا الیکشن قریب آتے ہی، مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہے، تھوڑا بہت نظر آئے گا، کچھ اسٹیٹمنٹس لوکل ریجنل نیوز پیپرس میں آتی ہیں، مگر ہم جو لوگ یہاں بیٹھ کے پچھلی ساری ہسٹری سے واقف ہیں، ہمارے لیے یہ بہت معمولی سی بات ہے، کیونکہ ہم نے وہ الیکشنز دیکھے ہیں جب پولنگ ڈے سے تین چار دن پہلے تک لوگوں کا خون بہایا جاتا تھا سیکٹیرین بیسس پہ، پولنگ سے ایک منتھ پہلے جو ہے پورا انوائرمنٹ آپ کا سیکٹیرین بنتا تھا، اور مسجدوں کے اندر سارا جو ہے میٹنگس اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہے، اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ظاہری بات ہے اب ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس نے تو وہ سارے اپنے جو ہے وسائل یا وہ سارے طریقے استعمال کرنے ہوتے ہیں جس سے اس نے ووٹر کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، مگر ہم نے دیکھا اس سارے سلسلے میں سیک کا استعمال کم کیا گیا ہے، یہ خوش آئند بات ہے، اور گلگت سٹی کے اندر، اور ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہمیں مضبوط نظر آتی ہیں بجائے ان کے جو فیتھ بیسڈ ہیں یا سیک بیسڈ جو آرگنائزیشنس ہیں ان کے مقابلے میں، پولیٹیکل پارٹیز کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ زیادہ ہمیں پاورفل نظر آتے ہیں، تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، اور یہ گلگت سٹی میں جب یہ انوائرمنٹ بنتا ہے تو اس کا اثر پورے گلگت بلتستان پہ ہوتا ہے، تو یہ خوش آئند بات ہے۔
یہاں کے ووٹر کا رجحان زیادہ تر یہ رہا کہ وہ وفاق کی طرف دیکھتا رہا ہمیشہ سے، وفاق میں جس کی حکومت ہے اس کو ووٹ ڈال دیا جائے تاکہ یہاں پہ کچھ ترقی آئے، اب کیا نظر آ رہا ہے؟
یہ بات تو نہیں ہے کہ وفاق کی طرف دیکھا جائے اور اس سے ترقی آئے، بلکہ ترقی علاقے کی نہیں تھی، ذاتی ترقی کی بات تھی، ذاتی مفاد کی بات تھی، چونکہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل پروونس کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں, تو ظاہری بات ہے ہمیں تھوڑا بہت جو مفاد ملے گا تو وہ اس پارٹی سے ملے گا جو مرکز میں اقتدار میں ہے. ماضی میں یہ پریکٹس ہوتی رہی ہے, مگر اس دفعہ ہم تھوڑا سا رجحان مختلف دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی وفاق میں ہے برسر اقتدار, اس کی پوزیشن اتنی اچھی نظر نہیں آتی ہے جتنی ماضی میں جو وفاق میں پارٹیز ہوتی تھی اور ان کی یہاں پوزیشن بنتی تھی. اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلی جو حکومت میں پارٹی تھی اور جس نے یہاں پہ حکومت بنائی اور ان کی حکومت مرکز میں بھی تھی, اور مرکز میں جب حکومت تھی تو یہاں الیکشنز ہو رہے تھے, تو شاید ان کا انفلوئنس اس لیے زیادہ تھا کہ انہوں نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا, گورننس آرڈر دیا تھا, تو شاید لوگوں کا رجحان اس لیے بھی زیادہ تھا. مگر اس دفعہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے. لیکن دیگر پولیٹیکل پارٹیز الزام یہ لگاتی ہیں ہمیشہ, جو ہارنے والی پارٹیز ہوتی ہیں یا اپوزیشن کی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ لوگ وفاق میں جو برسر اقتدار پارٹی آتی ہے اس کا ساتھ ہوتے ہیں, بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ ریگنگ, پری پول ریگنگ ہوتی ہے یا پولنگ کے دوران ریگنگ ہوتی ہے, یا لوگوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, بیوروکریسی کی طرف سے, یا ایون جو ان کا پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس سے انفلوئنس کیا جاتا ہے, لوگوں کو لالچ دی جاتی ہے اور ان کو اپنی طرف راغب کیا جاتا ہے. کینڈیڈیٹس کو, وننگ پوزیشن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو مطلب اپنی طرف راغب کیا جاتا ہے. یہ ماضی کا ایک رجحان تھا, مگر اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا رجحان ہمارے سامنے آیا ہے. اگر اس میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں, اس میں کوئی ارریگولرٹیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں, تو امکان یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جو پارٹیز ماضی میں یہاں حکومت میں رہی ہیں یا بڑی پارٹیز ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, یہ وہ پارٹیز ہیں, یہ مطلب کوئی پارٹی باری مینڈیٹ سے شاید آگے نہیں آئے گی.
اسرار الدین نے ذکر کیا کہ ان انتخابات میں پہلی مرتبہ ایک مقامی سیاسی جماعت بھی رجسٹرڈ ہو کر میدان میں اتری ہے جس کا انتخابی نشان برفانی چیتا ہے. لگے ہاتھوں ان سے بھی ملاقات ہو جائے. اور برفانی چیتے والوں کو ڈھونڈ کر ان سے بات کی میرے ساتھی تنویر احمد خان نے.
عبدالواحد زندہ باد, برفانی چیتا زندہ باد, گلگت بلتستان قومی موومنٹ زندہ باد, عبدالواحد زندہ
باد. عبدالواحد میں صدر ہوں گلگت بلتستان قومی موومنٹ جی بی کا. کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ فرسٹ مرتبہ ہم نے پارٹی رجسٹر کرائے ہیں اور فرسٹ مرتبہ الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے حلقہ ون گلگت سے میں کنٹسٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں تمام حلقوں سے ہم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے. میں مطلب مینیفیسٹو یہ ہے کہ بے آئین علاقہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو باضابطہ آئین میں شامل کرانا اور اس کو پانچواں صوبہ ڈکلیئر کرنا, قومی اسمبلی سینٹ میں نمائندگی دلانا, جو ہے علاقے سے فرقواریت کا خاتمہ.
تو یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس میں تو قومی سطح پہ بلکہ اب تو انٹرنیشنل سطح پہ اتنے لوگ اس میں انوالو ہیں, تو آپ اکیلے کیا کر لیں گے؟
اکیلے نہیں, انشاءاللہ مطلب میں چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کاروبار چلتا رہا. یہ ایک ہے مثال تو ہم قائم کریں گے کہ اکیلے مطلب ہم میں چلا ہوں تو انشاءاللہ آئندہ الیکشن تک تمام حلقوں سے کینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے.
اتنے بڑے بڑے پولیٹیشین آ رہے ہیں, آج خان صاحب بھی آ رہے ہیں, اور مطلب اتنے زور میں اتنی لوگوں نے اس میں یہاں پہ نون لیگ کی کیمپین چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی, تو آپ اپنے آپ کو مطلب آپ کو کیسا لگ رہا ہے, آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں محسوس کر رہے؟
یہ بالکل مطلب چھوٹا محسوس نہیں کر رہا ہوں, بلکہ یہ جو ہے وفاقی جماعتوں نے مطلب اس علاقے کو حاجی کیا ہوا ہے اور ہمارے جو حقوق ہیں ان کو سلف کر رہے ہیں, آ کے جھوٹے قسم کے اعلانات کر کے وفاقی جماعتوں کو یہاں پہ مطلب آنا ہی نہیں چاہیے, جبکہ مطلب وفاقی وزراء اور وفاقی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ علاقہ متنازع علاقہ ہے, تو متنازع علاقہ ہے تو اس علاقے کے اندر آ کر مطلب کمپین کیوں چلا رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے مطلب میں اپنے آپ کو مطلب اکیلے محسوس نہیں کر رہا ہوں, بلکہ یہ عوام ساتھ ساتھ.
اور اب کچھ ذکر وفاق میں برسر اقتدار مسلم لیگ نون کا, جس نے اپنی حریف سیاسی جماعتوں کی طرح یہاں کی مہم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہماری ساتھی شمائلہ جعفری نے گلگت میں مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ حفیظ الرحمان سے ملاقات کی اور پہلے تو پوچھا کہ ان کے پاس خطے کے آئینی مسئلے کا حل ہے کیا؟
اس پہ چونکہ اسٹیک ہولڈر بہت ہے,
اس میں صرف اور صرف گورنمنٹ آف پاکستان نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ادارے بھی اس کے اندر اسٹیک ہولڈر ہیں۔ انٹرنیشنلی جو ریاست جموں و کشمیر کا جو مقدمہ ہے اس میں یہ علاقہ چونکہ ایک حصہ ہے، مسئلہ کشمیر کا یہ ایک حصہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہر فورم پہ لے جا کے فارن آفس کو بھی اس میں انوالو کیا گیا ہے، اور ایک وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بہت پہلے بنائی جنہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دی، اس کے بعد پھر جنہوں نے خارجہ کمیٹی کی ہے، نئی کمیٹی تشکیل دی ہے۔
تو آپ کو لگتا ہے کہ توقع ہے کہ کیا کمیٹیوں سے آگے بڑھے گا یہ معاملہ؟
انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کے جو نیشنل مینیفیسٹو ہے اس میں بھی کچھ کمٹمنٹس ہیں، اس میں خصوصی طور پر اس میں کمٹمنٹ یہی ہے کہ اس علاقے کو اور آزاد کشمیر کو پاکستان کی پانچویں اور چھٹی اکائی تسلیم کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد گلگت بلتستان اور ایس جے کے کو نیشنل فائنانس کمیشن میں ایز آبزرور، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ایز آبزرور، ارسہ میں ایز آبزرور، جتنے نیشنل ہمارے ادارے ہیں ان سب میں گلگت بلتستان کی ریپرزنٹیشن کو یقینی بنانے کا کمٹمنٹ ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ عمل ہوگا۔
سر ایک تاثر یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے اس کے عوام بالکل پنجاب، سندھ، کے پی کے اور بلوچستان کے عوام کی طرح اس طرح سے پاکستان کا حصہ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، تو کیا کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی مطمئن ہو جائیں جو آپ کی ڈیمانڈ ہے کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کی، اور مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی کوئی آنچ نہ آئے جو اس کی سٹرگل ہے؟
جی اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ تیسرا آپشن کے طور پر ہم لے رہے ہیں اس کو، جس سے نہ مسئلہ کشمیر متاثر ہوتا ہے، نہ تو پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو وہ متاثر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو ہے حق حکمرانی بھی بہت زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس نظام چل رہا ہے وہ ایک پریزیڈنشل جو ہے وہ آرڈر ہے، وہ آرڈیننس بھی نہیں ہے، وہ ایکٹ بھی نہیں ہے، وہ لا بھی نہیں ہے۔ تو اس گورننس آرڈر کو ریپیل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرم کانسٹیٹیوشن آف گلگت بلتستان، اس انٹرم کانسٹیٹیوشن کو آنے والی اسمبلی سے ویٹ کروایا جائے، اور اس کے بعد اس اسمبلی کو پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس سے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا جائے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ سے اس سسٹم کو جو پروٹیکشن دلائی جائے۔ یہ ایک تیسرا آپشن ہے اور جس پہ کافی حد تک کام ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے نہ مسئلہ کشمیر متاثر ہو سکتا ہے، نہ تو انٹرنیشنلی کوئی ایشو ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے سائل اور حق پہ جو ہے وہ اپنی حکمرانی کا بہتر طور پر موقع مل سکتا ہے۔
گلگت میں مسلم لیگ نون کے انتخابی امیدوار حافظ حفیظ الرحمان بات کر رہے تھے شمائلہ جعفری سے، اب ذکر ان کا جنہوں نے یہاں کی قانون ساز اسمبلی کے تحت پہلی حکومت چلائی۔ مہدی شاہ سکردو میں، ان سے میری ملاقات ایک انتخابی جلسے میں ہوئی، گاڑی میں بٹھا لیا اور دوسرے جلسے تک جانے کے لیے سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ گلگت بلتستان کو با اختیار بنانے والے نئے نظام میں انہوں نے خود کو کتنا با اختیار پایا؟
دیکھیں اس سے پہلے میں کوئی کی پوسٹ پہ یا کوئی ایسے پوسٹ پہ میں نہیں رہا تھا، ایک تو یہ سسٹم نیا، پھر میں خود نیا، اور میں نے بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھا، رکھنے کے باوجود پھر میرے ساتھ جو دیکھیں نا، ایک صوبہ مجھے کل آپ پنجاب کے چیف منسٹر بنا کے دے دے تو میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے میں چلا سکتا ہوں، اس لیے کہ وہاں سسٹم ہر چیز موجود ہے، صرف چلانے والے بات، ہمارے یہاں ہمارا سسٹم بھی نیا، پھر وسائل بھی نہ ہونے کے باوجود، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر چیز میں ریکارڈ بیوروکریسی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، اور سیاسی جو لوگ ہیں وہ ویسے ہی بدنام ہیں۔ اگر ہمارے پاکستان کی بیوروکریسی خلوص دل سے، اب میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے پانچ چھ چیف سیکرٹری سے وہ دیکھا، ان کے اپنے مقصد کا فائل ہوتا تو وہ خود ہاتھ میں لے کے آتا تھا، لیکن اگر عوام کا کوئی مسائل تھا تو اس میں نون میں نقطہ نکال کے اس کو ڈیلے کرنا ان کی عادت تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام میں جو کمزوری جو دکھایا جا رہا ہے اور کمزور ہو رہا ہے وہ بیوروکریسی کی وجہ سے۔
کتنے چیف سیکرٹریز کو آپ نے نہ بولی، بھگتنا پڑا؟
نہیں، میں نے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حکومت کی، یہ میرے لیے اعزاز ہے، کسی چیف سیکرٹری کے اس میں نہیں ہوا، لیکن دیکھو نا ہر چیف سیکرٹری، دیکھو نا ہر انسان ایک جیسے تو نہیں ہوتے، اب میں ہر چیف سیکرٹری کو یہ نہیں کہوں گا یہ خراب تھا، اچھے لوگ بھی آئے۔
مجھے یہ بتائیں کہ 2009 میں جب آپ نے حکومت سنبھالی اس وقت آپ کی حکومت کا بجٹ کتنا تھا، اور 2014 میں جب آپ نے اقتدار چھوڑا، مکمل کی اپنی مدت،
تو آپ کے پاس بجٹ کتنا تھا؟
سر ہمارے یہاں بجٹ کا جو معاملہ ہے نا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمیں جو 5 روپے ملتے ہیں وفاق سے اسی پر ہم نے گزارا کرنا ہے، کہ ہم نے اتنا بجٹ چھوڑ گیا ہے، اتنا بجٹ خرچہ ہے، ایسے نہیں یہاں پر، یہ باقی صوبوں میں ہے، وہ کہہ سکتا ہے جی ہم نے اتنا پیسے چھوڑ کے گیا تھا، میرے پاس پیسے جو تھا وہ بھی خرچ کیا اور خرچ کرنے کے بعد ہی ہمیں پیسے ملتا تھا یہاں۔ وہ
5 سال 5 روپے ملتے رہے یا وفاق کی طرف سے کوئی؟
نہیں، کوئی اضافی فنڈ نہیں ملا، جو ہمارا بنتا تھا شیئر آبادی کے حساب سے، جس طرح ہر سال بڑھتا تھا اسی حساب سے ہمیں بڑھتا تھا، اور کوئی خصوصی کوئی پیکیج ہمیں نہیں دیا گیا۔
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ گلگت بلتستان یہ سیٹ اپ افورڈ ہی نہیں کر سکتا اگر 5 سال تک 5 روپے ہی رہیں، اور جو ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ جانا تھا وہ منسٹرز کی پروٹوکول اور منسٹرز کے اخراجات میں لگتا رہے۔
دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں آپ نے پروٹوکول کی بات کیا نا، میں پنجاب جاتا رہا ہوں ہر صوبے میں، وہاں پروٹوکول میں 2000 گاڑیاں ہیں، جب میں چیف منسٹر بنا تو ہمارے پاس 3 گاڑیاں تھیں۔ ابھی دیکھیں جی، میں منسٹر، ہمارے منسٹر کے پاس کیا تھا، ایک گاڑی ہوتا تھا، کسی کو کوئی سرکاری گھر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور ایون میں چیف منسٹر ہوتے ہوئے میں نے وہاں پر کیا کہتے ہیں ریسٹ ہاؤس میں بیٹھا اور سادگی سے اپنا وقت گزار کے آیا۔
نئے سیٹ اپ کے تحت کرپشن بہت بڑھی،
ہمارے پاس تھا ہی کیا کہ ہم کرپشن کرتے۔ ایک میں آپ کو بتا، فنڈس جو آتے تھے وہ آلریڈی وزیر خزانہ، وزارت خزانہ جو بھی ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں، ہمارا ادھر صرف قانون سازی کرنا اور کچھ سکیموں کی نشاندہی کرنا ہوتا تھا، ہمارا کرپشن کہاں سے آ گیا؟
1 2 3 کر کے مجھے بتائیے کہ اس نامکمل، کمزور اور ابھی بہت کام ہونے والا اس سیٹ اپ میں، اس کو 3 سٹیپس کون سے ہونے چاہیے امیڈیٹلی آپ آئیں یا جو بھی نئی حکومت آئے اس کی طرف سے کرنے ضروری ہیں؟
دیکھیے، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمیں جو یہ جو 4 سبجیکٹ ہے، یہ جو جی بی کونسل ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کی جگہ پر ہمیں باقاعدہ سینٹ میں نمائندگی ملنا چاہیے، اور پہلا سٹیپ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی 4 اہم شعبے جس میں پیسے آتے ہیں، مثال بجلی ہے، یہ صوبے کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں۔ تیسرا، ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ پاور سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم پاور سیکٹر میں کام کرنے کی کامیابی حاصل کریں تو ہم کسی اور صوبہ نہیں، کسی ملک پر بھی محتاج نہیں ہو سکتے۔
یہ تھے گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور دوبارہ اس عہدے کے خواہش مند پاکستان پیپلز پارٹی کے مہدی شاہ۔ اسی کے ساتھ اس خطے سے بی بی سی کے چلتے پھرتے اسٹوڈیو کی خصوصی نشریات ختم ہوئیں۔ 8 جون کو گلگت بلتستان کے 6 لاکھ سے زائد ووٹر قانون ساز اسمبلی کی 24 نشستوں کے حق دار اراکین کا انتخاب کریں گے، ان کے لیے 350 امیدوار میدان میں ہیں۔ ظہیر الدین بابر کو اجازت دیجیے۔
گلگت بلتستان میں 8 جون کو ہونے والے انتخابات پر بی بی سی کی خصوصی نشریات بی بی سی کے چلتے پھرتے اسٹوڈیو سے پیش کر رہے تھے ظہیر الدین بابر۔ گلگت بلتستان کے گورنر برجیش طاہر، جو کہ شمالی علاقہ جات اور کشمیر کے وفاقی وزیر بھی ہیں، بی بی سی کے سامعین کے سوالات کے جواب دیں گے ہمارے پروگرام ٹاکنگ پوائنٹ میں۔ اب اگر ان سے سوال کرنا چاہیں تو ہمارے ٹول فری نمبر پر فون کریں اور سوال ریکارڈ کروائیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275۔ انگلش میں یہ آپ کو بتا دوں 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا کہ سوال کرنے سے پہلے اپنا اور شہر کا نام ضرور ریکارڈ کروائیے گا۔ سیربین میں یہاں پر bbc.com کا ایک فیچر آپ کو سنا دوں کہ ذہنی مریض 3 گنا زیادہ تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو تمباکو نوشی ترک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے خلچان اور بے چینی میں کمی آ جاتی ہے، ان کا مزاج بہتر ہو جاتا ہے اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھے زیاد سفر۔ لندن اسٹوڈیو میں مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ایلسٹر بیورس، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے اسرار الحق نے۔ تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانیں۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ فوج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع خضدار میں کم از کم 8 افراد سیلابی ریلے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 7 سے 8 افراد ابھی لاپتہ ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور سیلاب کی وجہ سے معاشی شرح نمو کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا. بھارتی ریاست منی پور میں پولیس کے مطابق فوجی قافلے پر باغیوں کے حملے میں کم از کم 20 فوجی ہلاک اور 12 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے طالبان کے 10 عسکریت پسندوں کے سر قلم کر دیے ہیں. مصر کی اپیل کورٹ نے سابق صدر حسنی مبارک کو سن 2011 میں 800 مظاہرین کے قتل کے مقدمے کا دوبارہ سامنا کرنے کا حکم دیا ہے. مغربی افریقی ملک گھانا کے دارالحکومت کے آکرا کے پیٹرول پمپ میں آگ لگنے سے 96 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.